إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين الحمدللہ آج 19 اگست 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 299 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آج ہماری سورہ الزخرف بھی مکمل ہو جائے گی. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے. سورہ الزخرف آیت نمبر 33 بڑی اہم ترین اور بڑی یونیک آیات ہیں. آیت نمبر 33, 34 اور 35. گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے ان آیات کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے سورہ الزخرف آیت نمبر 33 سے 35 میں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت بن جائیں گے, یعنی سب کے سب یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں گے, ایک ہی گمراہی پہ سب جمع ہو جائیں گے, لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحمان کے جو منکر ہیں کافر ہیں ان کے لیے مکان ایسے بناتے کہ ان کی چھتیں ہوتی من فضہ چاندی کی, ومعارج علیہا یظہرون اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے. یعنی جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے گھر بھی چاندی کے بنا دیتے, ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے. والی بیوتہم ابوابوں وسرورن علیہا یتکئون اور ان کے گھر کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے اور ان کے وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے, وزخرفا اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے. یہی لفظ ہے زخرف جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ الزخرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے, کافروں کی جو شہانہ زندگی کو دیکھ کر, تو ہم جتنے کافر ہیں ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے, ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتے, ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے, ان کے تخت چاندی کے اور سونے سے یہ ساری چیزیں بنا دیتے, کافروں کو ہم سونا چاندی سے مالا مال کر دیتے اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے ساری کافر ہو جائیں گے. اندازہ کریں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کی سب رونق والی چیزیں سونا اور چاندی دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تمہارے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، خدا کی شناخت رکھنے والوں کے لیے. یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کے سونا چاندی سے بنے ہوئے مکانات، سیڑھیاں، دروازے اور یہ تخت، یہ چیزیں دیکھ کے سب لوگ کافروں سے متاثر ہو کر کافر نہ ہو جاتے تو ہم کافروں کو یہ سب کچھ عطا کرتے، یعنی اتنی بڑے لیول کی آزمائش ڈال دیتے کہ اہل ایمان پہ یہ آزمائش ڈالتے کہ اب بتاؤ اللہ کی طرف آنا ہے کہ شیطان کی طرف. تو ڈر یہ تھا کہ کافروں کی شان دیکھ کے سب شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے کہ اے جام مٹھا، اگلا کس نے ڈٹھا، یعنی یہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، آخرت کس نے دیکھی ہے. تو اس چیز کا ڈر تھا. اس کے بغیر ہی لوگ رحمان سے غافل ہو چکے ہیں. آج کسی کے پاس دولت ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر، کوئی دنیاوی منصب ہے اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں، فضل ہو بھی سکتا ہے اگر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی والی خلافت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ آل امیہ اور آل عباس جیسی خلافت ہو، سو کالڈ یا ملوکیت. تو ان آیات کی روشنی میں میرے بھائیوں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی کوئی مال و متاع دیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اس کی بنیاد پہ اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا. اس کانٹیکسٹ میں بے شمار آیات پیش کی جا سکتی ہیں، بے شمار احادیث. میں نے آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں بھی میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ جو 11 آیات پیش کی تھی نا قرآن سے، ان میں 3 آیات، یعنی وہ ایک موقع، 11 مواقع تھے، آیات تو زیادہ تھی، ایک موقع ان 3 آیات کا بھی میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا. اور 17 صحیح الاسناد احادیث سب کی سب بخاری اور مسلم سے تھیں سوائے ایک آیت کے، انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں. تو جسے شوق ہے وہ دیکھے مسئلہ نمبر 51، اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ. اور اس کانٹیکسٹ میں اگر کسی کو شوق ہے تو مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس میں تیسری جلد کے اندر ایک چیپٹر آتا ہے کتاب الرقاق. رقاق عربی میں کہتے ہیں دل میں نرمی پیدا کرنے والی چیز، یعنی رقت، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ایسی چیز جس کو پڑھ کے دل نرم پڑ جائے، رقت طاری ہو جائے، ڈر اور خوف طاری ہو جائے اللہ کا. کتاب الرقاق یعنی وہ چیپٹر جس میں دل میں نرمی پیدا کرنے والی حدیثیں ہیں. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں یہ کتاب الزہد کے نام سے ہے، اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کئی کتابوں سے کمبائنڈ فارم میں نوٹس مشکات المصابیح میں آپ کو تیسری جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5155 سے لے کر 5378 تک 200 سے زیادہ احادیث اس ٹاپک پہ آپ کو مل جائیں گے کتاب الرقاق کے اوپر. کئی ایک حدیث تو مجھے زبانی یاد ہے، میں نے اس لیکچر میں بیان کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت انسانوں کی اکثریت غافل ہے، ایک صحت اور دوسری فرصت. یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کرتے ہیں. صحت تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر لیا جائے. اور فرصت یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی، اس کو بھی لوگ یعنی ضائع کرتے ہیں. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ، انلمیٹڈ آخرت کی زندگی ہے. یہ حدیث بھی آپ کو اس چیپٹر میں مل جائے گی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام علی رضوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک درہم کے بدلے سے خرید لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے جسے تم ایک درہم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے اوپر لوگ مرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ سورہ تکاثر پڑھی، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے خسارے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے. یعنی جب قیامت آئے گی یہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر قیامت والے دن تم سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے تین دوست ہیں، ایک ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کے دو دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں جو اس نے کیے نیک یا برے. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دوویں جانے مٹھے باؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے. جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لی ہیں، جان بھی خرید لی مال بھی خرید لیا، تب جنت دیں گے، سورہ توبہ میں آتا ہے. تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کے اوپر فل بدی مجھے یعنی بے شمار احادیث یاد ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، دنیا کی لذتوں سے، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ. دیکھ کے آئے، اللہ نے فرمایا کیسا پایا جنت کو؟ کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے، وہ تو تن من دھن لٹا دے گا. اللہ نے فرمایا اچھا ایڈی سوکھ ہے اے بریکٹ اچ. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر شریعت کی پابندیاں، حلال و حرام کا فرق کرنا، نمازوں کی پابندی، حقوق العباد کا خیال رکھنا، کتنی تکلیف ہے. روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو گھیر دیا، یعنی جو یہ ہرڈلز آبسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا. اور جبریل سے کہا ذرا اب جنت کو دیکھ کے آؤ نا. وہ دیکھ کے آئے نا، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا آپ کو بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. ایڈے کڑا گلا چھڑے نے، یہ پنجابی کہتے ہیں کڑگا، آنکڑے لگا دیے پہنچنے کے لیے، اتنی ہرڈلز، اتنی آبسٹیکلس، مجھے نہیں لگتا آپ کو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. یہ حضرت جبرائیل فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ، جہنم کو دیکھ کے. کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو. توبہ توبہ توبہ، ایڈا سوکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی ان کو سٹے کروا کے اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے، دنیا کی لذتوں سے، اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو. جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا سلپ ہو کے، اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لالچیں رکھی ہوئی ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری عیاشیاں یہ گھیر گار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا، تو نے ایسے ہی معاملات کر دیے کہ لگتا ہے ساری دوزخ میں چلے جائیں گے. یعنی وہ جبرائیل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی. کیوں بدل گئی؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے طارق جمیع صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے. میرے بھائیوں خدا بڑا ڈاڈا ہے، خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کرے. یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں، یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی ہوئی میں بیان کر رہا، یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے کے پاس سے گزرے، کچھ صحابہ کہہ کے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. آج مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے جی وہ طارق جمیع صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کچھ نوجوان مبلغین ہیں انہوں نے لوگوں کو یعنی خدا سے دور کر دیا، ایک تھانے دار کا کانسیپٹ دیا ہے خدا کے بارے میں. یہ تھانے داری والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ خدا کا وہ تعارف ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کروایا. پورے قرآن کے اندر، قرآن کا جو مزاج ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان ہوں اور ڈٹے رہیں اور اللہ معاف کر دے گا، ناٹ ایٹ آل. ہمیشہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، اپنی اصلاح کی، پھر اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. یعنی اس کے اوپر درجنوں آیات ہیں، میں نے مسئلہ نمبر 18 توبہ اور گناہ کبیرہ کے اوپر اس میں یہ ساری آیات ڈسکس کی ہیں، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. لیکن اس کے بعد پھر موجیں ہی موجیں جی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کو پکڑ کے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا، ایک کی پھیرا، کہنا نا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرا لگے گا نا. اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے آسائش کا دن گزارا؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کبھی آسائش نہیں پائی، حالانکہ پوری زندگی عیاشی ہی گزری ہے. لیکن دوزخ کا ایک پھیرا وہ سارا نشہ کافور کر دے گا، سارے کا سارا نشہ. ابھی آپ دیکھ لیں نا، عیاشی کی زندگی ہوتی ہے، جیسے ہی جناب گردے فیل ہوتے ہیں، شوگر ہو جاتی ہے. وہ جناب کل میں وہ پرویز مشرف صاحب کی ایک آن لائن ان کو لیا ہوا تھا صافی نے، وہ تو لاگ ہی نہ تھا، وہ مشرف ہے، اس کی تو آواز ہی نہیں تھی نکل رہی، کس طرح مکے لہراتا تھا. اور اب مجھے تو پہلے لگا شاید کوئی عورت بول رہی ہے، پھر میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا تو مشرف صاحب ہیں، آواز بھی بیٹھ گئی. یہ وقت کے ساتھ ہر چیز کافور ہو جاتی ہے. تو اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا، اور فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگاؤ نا. وہ ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ پوچھے گا اور دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اگر یہ ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب اپنی محنت کا پھل ملتا ہے تو انسان کو وہ یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی لائف کے اندر کتنی مشکل سے پڑھتے تھے, میکینیکل انجینئرنگ کے دوران پوری پوری رات جاگ کے فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے, آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے وہ 5 سال کس تکلیف میں کاٹے ہوئے. حالانکہ یہ آسائش بھی ختم ہو جانے والی ہے, اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اور یہ ایک کانٹے کی بات ہے جو سارے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں, بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی ایک کانٹے کی بات, یونیورسل ٹروتھ, پچھلے سارے صحیفوں میں, ساری آسمانی کتابوں میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی, صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے, ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. تو اس ٹاپک پہ یعنی بے شمار بولا جا سکتا ہے. میں اس ٹاپک کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, بس سانس چلتی رہے, اتنا مجھے رزق ملے میں اس پہ خوش ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بخاری و مسلم دونوں میں. یہ ساری حدیثیں جتنی میں نے آج بیان کی ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ, مسئلہ نمبر 51 میں میں نے بیان کی ہیں, اور یہ ساری کی ساری احادیث آپ کو مشکات انسائیکلوپیڈیا آف حدیث, جس کا میں اکثر تعارف کرواتا ہوں, 3 MB کی 3 فائلز ہیں 18 MB کی, اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں فری. اس میں کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5155 سے 5378 تک آلموسٹ 223 احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. اب اگلی آیت جو ہے سورہ الزخرف کی, اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. آیت نمبر 36, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَان, جو کوئی رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کر اندھا ہو جائے, اللہ کی باتوں کو توجہ نہ دے, اللہ کی یاد سے جان بوجھ کر غافل ہو جائے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیں گے, فَهُوَ لَهُ قَرِين, اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا. شیطان تو ویسے ہی اٹیچ ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابن آدم کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور ایک شیطان جو جن بھی ہے, اسی کو ہمزاد کا ایک ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے. یہ جو جادو جنات والے لوگ ہیں وہ ہمزاد کہہ رہے ہوتے ہیں نا, سر ہمزاد, وہ ہر ایک انسان کے ساتھ اٹیچ ہے, ایک شیطان ایک فرشتہ. فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اور شیطان اور جن, شیطان یعنی جن ہے, جن ہی ہے نا اصل میں شیطان, تو شیطان کی اولاد ہے وہ جنات, وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ کسی نے نہیں کہا یہ گستاخی ہو گئی ہے. یہ گستاخی تو انڈیا پاکستان بننے کے بعد, بلکہ گستاخی نام کا آپ کو چیپٹر کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا. اب تو آپ کو ہر کتاب میں گستاخی اور یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا, لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی اور وہ میرا مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی مائل کرتا ہے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شیطان سے محفوظ ہے, نہ آپ نہ میں نہ حضرت ابوبکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو آپ کے جو انڈیا پاکستان کے بزرگ بابے ہیں ان میں سے تو اکثر شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ او جی وہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور ہمارے بزرگ محفوظ ہوتے ہیں, یہ ایک نئی ٹرم انہوں نے ایجاد کر لی. معصوم تو نہیں ہوتے, محفوظ ہوتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھا نہیں ہوا, بس بزرگوں نے کہا ہے. تو آپ ذرا نام لیں نا جو آپ کے بزرگ محفوظ ہیں, تو انشاءاللہ ان کی کتابوں سے، ان کی تعلیمات سے جو کچھ انہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے وہ ہم آپ کو نکال کے بتائیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنے غیر محفوظ ہیں کہ اتنا غیر محفوظ تو آج کا ایک دنیا دار انسان بھی نہیں ہے. اور یہ ان کا غیر محفوظ ہونا، آپ مسئلہ نمبر 71 بھی میرا دیکھ لیں، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہزاروں لوگ، سمجھتا نہیں ہوں بلکہ مجھے اس حوالے سے فیڈ بیک ہے، ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے وہ لیکچر. تو شیطان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر سورہ قاف جو ہے پارہ نمبر 26 میں، جس میں میرا مسئلہ نمبر 59 ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا، اس شیطان کا ذکر آتا ہے کہ جب انسان مرے گا تو وہ، اس کی روح جب نکلے گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا قیامت والے دن کہ یا اللہ یہ شخص جو تو نے میرے حوالے کیا تھا یہ تیرے سامنے حاضر ہے، اس کو عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی عذاب دو اور اس شیطان کو بھی جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا، اس نے بھی تو برے اعمال کیے ہیں، ان دونوں کو دوزخ میں پھینک دو. بولے اعوذ باللہ تعالی. باقی یہ کہنا کہ حمزاد کو کوئی قابو کر سکتا ہے اور اس کو حاضر کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے جی بندہ جب مر جاتا ہے تو شیطان پھر بھٹکتا پھرتا ہے، اس کو وہ قابو کر لیتے ہیں حمزاد کو، تو وہ پھر یہ بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے، یہ کچھ بتاتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کی ہوئی ہیں. اگر اس طرح ہونے لگ پڑے تو آئنسٹائن کے حمزاد کو قابو کر کے تو کئی اور ایجادات کروا لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ پاسبل ہے، دنیا کا نظام نہیں اس طریقے سے چل سکتا. تو یہ سب کی سب جھوٹی چیزیں اور جھوٹے دعوے ان کے. تو اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ وہ کوئی حمزاد کسی کا یعنی حاضر کر سکتا ہے تو ہمارے پاس تو بڑے مشورے ہیں پھر، اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے. تو ہم نے تو کئی ایک ٹیسٹ آپ کے اوپر پیش کیے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے وہ ایئر بلو کی ایک فلائٹ جو ہے وہ مارگلا ہلز میں تباہ ہوئی تھی، بوئنگ 737، یعنی 150-200 کے قریب ملازم تھے. میں تو بلکہ ان دنوں، یعنی اس دن میں اسلام آباد ہی تھا، میں اس جگہ پہ بھی گیا تھا، یعنی ایون آگ جل رہی تھی جس وقت یعنی وہ سٹرائک ہوئی ہے، تو میں نے یعنی اس کو مارگلا ہلز میں خود دیکھا ہے. اور اس کے بعد جب ان کی لاشیں دفنائی گئی تو ہمارے آفس کے بالکل پاس ہی یعنی H11 قبرستان ہے، وہ آج بھی وہاں پہ یعنی وہ ساری لاشوں کے اکٹھے انہوں نے اوپر لگائی ہوئی ہیں نیم پلیٹس، ایئر بلو کے حادثے والی نیم پلیٹس تو نہیں، یعنی ایک اوور آل جرنل لگا دیا، اس طرح تو پہچان کوئی نہیں تھی. تو وہ حادثہ آپ کو پتا ہے کیوں ہوا تھا؟ اس کا جو پائلٹ تھا نا، اس سے پہلے شب برات تھی، وہ پوری رات عبادت کرتا رہا اور رات کا جھگڑاتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو یعنی اس طریقے سے الٹا پی کام چل رہے ہیں نا، یہاں تو کوئی ایس او پی نہیں ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تو ہے کوئی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے، آپ سعودیہ میں چلے جائیں، میں نے خود سعودیہ میں دیکھا جب ہم لوگ عمرے پہ گئے 2014 میں، تو ہمارا جو ڈرائیور ہمیں لے کے جا رہا تھا مکے سے مدینے، تو اس کو انہوں نے اتار لیا، وہ بڑا چیختا رہا، انہوں نے کہا تم ڈرائیونگ کر نہیں سکتے ہو کیونکہ مسلسل اتنے گھنٹے سے تم ڈرائیو کر رہے ہو، وہ ہر جگہ حاضری لگتی ہے نا، ان کے پاس ایک بک ہوتی ہے، تو آپ اتنے گھنٹے کے بعد تمہارے لیے یہاں پہ سونا ضروری ہے. تو انہوں نے اسے باقاعدہ کمرہ دیا اور وہاں سلا دیا، اور ایک اور ڈرائیور گورنمنٹ نے اپنی طرف سے دیا جو ہماری گاڑی کو ڈرائیو کر کے 5 گھنٹے کی مسافت پہ مکے سے مدینے لے کے گیا. ورنہ تو یہ سارے آج بھی جو ہیں وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچے ہونا. اگر اس طریقے سے یہ سارے شہادتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہیں، اسی لیے کہ یہاں پہ میں سسٹم کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ نے جناب وہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں انگلیاں دے دینی ہیں، یا آپ نے جو ہے کلمہ شریف پڑھ کے تو جناب جی ٹی روڈ کے سینٹر میں آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانے، سامنے جو مرضی آ جائے، اس طرح تو نہیں ہوگا. تو وہ حضرت صاحب جو پائلٹ صاحب تھے وہ پوری رات عبادت کرتے رہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ پوری رات انسان جاگا ہو تو انسان تو پرفارم نہیں اس طریقے سے کر سکتا، تو وہ مطلب اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، حالانکہ اس نے اس ٹریک پہ کئی دفعہ جہاز اڑایا تھا، اس کو کو پائلٹ کہتا بھی رہا، وہ نوجوان تھا. تو وہ آپ کو پتا ہی ہے جو بوڑھے لوگ نوجوانوں کی کام ہی بات سنتے ہیں، اور وہ ساری پھر جو ہے وہ ریکارڈنگ کے اندر بلیک باکس کے اندر ساری آوازیں ریکارڈ تھی، اس نے نہیں سنا. اس نے کہا مجھے تم چپ کر کے بیٹھ دو، مجھے زیادہ پتا ہے. پھر پتا کہ ٹھوک چھڑے جا کے انہیں، آپ بھی گیا تو باقیوں کو بھی. تو وہ تو بڑا نیک قسم کے پائلٹ تھے, تو اس کے ہمزاد کو بلا لیا جائے میرا خیال ہے جس کی اتنا ایکسپیرینس تھا. تو ہم پاکستان کے سارے بزرگان دین کو, تمام مقادم فکر کے اولیاء اللہ کو, اور قیوم زمان, غوث زمان, قطب الاقطاب, ان سب کو ایک ہوائی جہاز میں سوار کرتے ہیں, بوئنگ 747 پہ 400-500 کو, اور ان کو کہتے ہیں جی آپ بلا لیں اس پائلٹ کے, وہ جو بڑا نیک پائلٹ تھا اس کی ہمزاد کو بلا لیں, اور جو اوریجنل پائلٹ ہے اس کو ہم پیراشوٹ دے کے تو نیچے کودوا دیتے ہیں, پھر کوئی بزرگ جہاز اڑا سکتا ہے تو وہ اڑا لے, لینڈ کروا سکتا ہے تو لینڈ کروا کے بتائے, یا کسی بزرگ کے ہمزاد کو بلا لے. تو آپ کی مسکراہٹ ہی بتا رہی ہے کہ وہ جنت میں ہی جا کے لینڈ کرے گا, بریکٹس میں, ٹھیک ہے, اس دنیا میں تو لینڈ نہیں کر سکتا وہ جہاز. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ شیطان کو ہم مسلط ہونے دیتے ہیں, اٹیچ تو سب کے ساتھ ہے لیکن اس کو پھر طاقت مل جاتی ہے کہ وہ اس کو بہت بڑے لیول پہ برگلاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور شیاطین روکتے ہیں ان کو ہدایت سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ, یعنی ہوتے گمراہ ہیں, ایک غریب تو بدتمیز, یعنی ہدایت کے راستے پہ ہوتے نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ, ایسا شیطان ان کو اچک لیتا ہے. حَتَّى اِذَا جَاءَنَا, یہاں تک کہ وہ مر کے جب ہمارے پاس آئے گا, قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ, وہ کہے گا افسوس کاش میرے اور اس شیطان جو میرے ساتھ اٹیچ تھا ہمارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. فَبِئْسَ الْقَرِينُ, کیا ہی برا ساتھی تھا. لیکن اس وقت رونے پٹنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ, تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اس دن. اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, جبکہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے تم سب اس عذاب میں حصہ دار ہو. اچھا یہ شیطان کے حوالے سے کہ یہ اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے, یعنی انسان نے اگر اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کروانا ہے نا تو اللہ کا ذکر کرے. سنو ابی داؤد کے اندر, جامع ترمذی میں کئی ایک احادیث اس حوالے سے موجود ہیں, بخاری مسلم میں بھی ہیں. میں نے یہ ساری ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ مسئلہ نمبر 83A ریکارڈ کروایا, شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. اس میں میں نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے انسان کے کندھے پہ بیٹھ کے اپنی تھوت جو ہے وہ دل میں داخل کرتا ہے, اور جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو یہ اس کو باہر نکال دیتا ہے. تو جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حصار میں رہتے ہیں. جو ابو داؤد میں حدیث ہے نا, جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, صبح کے وقت پڑھ لے شام تک اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے, اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ شرک نہ کر لے. اگر شرک کرے گا تو حصار ٹوٹ جائے گا. اور شرک کیا ہے؟ نماز چھوڑنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے شرک اور ایمان, کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو صبح بے فکر ہو گیا اور نماز دیہڑی پڑھنی کوئی نہیں, تو وہ تو حصار خود ہی توڑ دے گا کیونکہ اس نے نماز چھوڑ کے شرک کر لیا, عملاً تو شرک ہے. تو وہ باقی ساری آپ احادیث مسئلہ 83A میں آپ سن سکتے ہیں. افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ بہروں کو سنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اندھوں کو ہدایت کی طرف بلانا چاہتے ہیں جو کہ کھلی گمراہی میں؟ یعنی جو لوگ آپ کی بات غور سے نہیں سن رہے وہ اصل میں تو بہرے ہیں عقل کے, اور عقل کے اندھے ہیں, یہ کبھی بات نہیں سنیں گے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, اے نبی علیہ السلام, اگر ہم آپ کو موت بھی دے دیں, اس دنیا سے آپ کو لے جائیں, اور یہ جو آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے, ان سے تو ہم انتقام ضرور لیں گے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ اس خیال میں بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور یہ دعوت ختم ہو جائے گی. اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں, یہ جو جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے ان کو ہم بعد میں انتقام لیں گے ان سے, چاہے اس زمانے کے لوگ تھے, چاہے آج کے ہیں, چاہے قیامت تک آنے والے. او نورینک الذی وعدناہم, یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے مخالفین پہ آئے گا, اور وہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی شکل میں, 70 ان کے سردار قتل ہوئے. فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, تو ہم بے شک اس کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں. چاہے تو آپ کو وہ عذاب دکھائیں، اگر آپ کی زندگی میں عذاب نہ بھی آیا ان کافروں پہ، آپ کے مرنے کے بعد آئے گا. تو کچھ پہ تو دنیا کی زندگی میں آ گیا، اور رومن اور پرشین امپائر پہ سیدنا ابوبکر اور عمر کی خلافت کے اندر ان پر عذاب آیا. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، جو مکی صورتوں کا اسلوب ہوتا ہے کہ ڈٹے رہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک بندے نے دیکھیں دعوت دیتے ہوئے آلموسٹ 13 سال گزر چکے ہیں، صرف 100 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کتنا دل ٹوٹتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، ان قریب آپ کی فتح ہونے والی ہے، اور آپ دیکھ لیں اگلے 17 سال کے اندر دنیا کی دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ ذکر، الذکر یعنی قرآن یاد دہانی، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یہ نصیحت بن کے آیا ہے. یہ الذکر ان قریب لوگوں کو اس کا معلوم بھی ہو جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً آلِهَتَيْن يَعْبُدُونَ، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، یعنی ان کے ماننے والوں سے، ان کے فالوور سے، ان سے آپ پوچھئے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور خدا بنائے تھے کہ ان کی پرستش کریں. یعنی نہ صرف اس قرآن کی دعوت توحید ہے، ان سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان میں وہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول مبعوث کیا کہ عبادت کرو ایک اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ جو طاغوت ہے اس کی مخالفت کرو. ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا. الى فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. اب دیکھیں یہ ساری گفتگو کے بعد پھر ایک پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے، یعنی وہ ٹیسٹ کو بدلنے کے لیے. بالکل ایک طرح کی گفتگو بھی ہو تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا. اب فوراً سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مخالفین کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو روشن معجزات کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا. فقال انی رسول رب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے. فلما جاءہم، پس جب وہ آئے ان کے پاس، بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان سے ٹھٹا اور مذاق کرنا شروع ہو گئے. وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختیہا، اور ہم کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاتے تھے اور کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے. یہ 9 نشانیاں سورۃ الاعراف میں گزری ہیں، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی کھٹمل کا عذاب آیا ان کے اوپر، کبھی خون کا عذاب آیا. تو ہر ایک عذاب، آنے والا جو عذاب ہے وہ گزرے ہوئے سے زیادہ بڑا ہوتا تھا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو اس ازمائش میں، عذاب میں ڈالتے کہ تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئے، لیکن نہیں پلٹے. ہر دفعہ وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے آپ اللہ سے دعا کریں گے ٹل جائیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی بات مان جائیں گے، پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادعو لنا ربك، اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے جادوگر، نعوذ باللہ، اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندك، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے عہد کیا ہے اس کے سبب، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت قبول کر لیں گے. یعنی وہ ہر عذاب کے بعد کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے دعا کرنا، یہ عذاب ٹال جائے ہم تیری بات مان لیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم ان سے وہ عذاب دور کر دیتے، وہ آزمائش دور کر دیتے، اذا هم ينكثون، پھر وہ عہد شکنی کرنا شروع کر دیتے. ونادى فرعون، اور کہنے لگا فرعون، فی قومه، اپنی قوم میں، قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ مصر کی بادشاہت تو میرے پاس ہے، وهذه الانهار تجري من تحتي، اور یہ نہریں ہیں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں، یعنی یہ سب کا مالک میں ہوں، یہ جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں ان کا مالک میں ہوں. افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل شخص، نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا. ولا یکاد یبین، جو کہ بات بھی صاف نہیں کر سکتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یعنی یہ شخص بہتر ہے یا میں اس سے بہتر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اگر یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گئے اس پر سونے کے کوئی کنگن. او جاء معه الملائکۃ مقترنین, یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے قطار در قطار اترتے تو ہم مان بھی لیتے. تو پھر دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں ہے نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ اپنے رب کو سے ڈرتے ہیں اس کو دیکھے بغیر ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. فاستخف قومه, بس اس نے مت مار دی اپنی قوم کی, بیوقوف بنا دیا اپنی قوم کو. فاطاہ, تو اس کی قوم اس کی پیروکار بن گئی. انہم کانوا قوما فاسقین, وہ ہے ہی نافرمان لوگ تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین, پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کے سب لوگوں کو غرق کر دیا. یعنی یہ تو مسئلہ نمبر 140 میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کس طریقے سے قوم فرعون جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین, اور ہم نے بنا دیا ان کو پیشرو اور کہاوت پچھلوں کے لیے, یعنی ہم نے ایک داستان بنا دی ختم ہونے والی, ایسی داستان جو پچھلے لوگوں میں اس حوالے سے باقی رہی کہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ اس طرح فرعون تھا, اس نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا اور اس کے انکار کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کی قوم کے سمیت تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایک داستان ہی ہے اب لوگ ذکر کرتے ہیں اس کا, اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں اور اب تو اس کی ممی بھی دریافت ہو چکی ہے, اور پھر یہ پیرامڈز جو ہیں گیزا کے اہرام مصر وہ فرعونیوں کے ہی وہ یادگار ہیں جس کے اندر ان کو وہ دفنایا کرتے تھے. ولما ضرب ابن مریم, اور جب بیان کیا جاتا ہے ان سے ابن مریم کا حال, مثلا ان کی مثال, اذا قومک منہ یصدون یصدون, تو آپ کی قوم جو ہے وہ شور مچا دیتی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. کیا شور مچاتی ہے؟ وقالوا آلہتنا خیر, کیا ہمارے معبود بہتر ہیں, ام ہوا, یا وہ عیسیٰ, ما ضربوہ لک الا جدلا, یہ مثال نہیں بیان کرتے مگر آپ سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے, بل ہم قوم خصمون, بلکہ یہ تو قوم ہی بڑی جھگڑالو ہے. کیا جھگڑا کرتے تھے؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے بالکل اینڈ پہ جا کے. مسئلہ نمبر میرا 12 ہے, ایک حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, ان میں بھی میں نے یہ ساری آیات کو کور کیا کیونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جھگڑا یہ کرتے تھے, سورۃ الانبیاء کے بالکل اینڈ پہ جا کے آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے کہ جو کافروں کے جھوٹے معبود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا, تو اگر ہمارے بتوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو عیسیٰ ابن مریم بھی پھر دوزخ میں جائے گا کیونکہ عیسیٰ کو بھی تو لوگ پوجتے ہیں. یعنی خام خواہ ایک حجت بازی, اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جھگڑا انہوں نے کیا ہے صرف ایک حجت بازی کے لیے. پتا تو ان کو بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت تو نہیں کروائی, عیسیٰ علیہ السلام کیوں دوزخ میں جائیں گے؟ ہاں ان کے نام پہ جو بت بنائیں گے بت دوزخ میں جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کیوں جائیں گے؟ تو وہ چھیڑتے تھے کہ اچھا بتاؤ ہمارے بت بہتر ہیں یا عیسیٰ, تمہارے نزدیک تو عیسیٰ کا بڑا مرتبہ ہے قرآن میں, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوزخ میں پھر جائیں گے وہ. پھر اب یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک خام خواہ چوہا چھوڑنا, یہ نہ سمجھے کہ آج کل ہی لوگ چوہے چھوڑتے ہیں, عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ جھگڑا کر رہے ہیں, یہ مثال انہوں نے جھگڑے کے لیے بیان کی ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ تو عیسیٰ تو ہمارا ایک بندہ تھا جس پہ ہم نے انعام فرمایا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ بنایا تھا. اچھا اب آپ دیکھیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, یہ بات ہی اتنی فضول ہے, لیکن بسا اوقات چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں, شڑولوں کے بھی. اے شڑول جڑی چھوڑی ہے انہوں نے, وہ جواب اللہ پہ دینا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں, وہ بنی اسرائیل کے لیے رول ماڈل تھے, وہ تو خود مواحد تھے, وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے, ان کو کیوں اللہ دوزخ میں پھینکے گا اگر ان کے نام پہ لوگوں نے بت کھڑے کر لیے یا ان کی عبادت شروع کر دی اور ان کو معبود بنا لیا؟ انہوں نے خود تو نہیں کہا نا مجھے معبود بناؤ, اور جو کافروں کے بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینکے گا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان بتوں کو عذاب ہو رہا ہے، وہ دوزخ میں جلائے جائیں گے اس حوالے سے کہ ان کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ اچھا ان پہ ہم ریلائی کرتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ ہی دوزخ میں جلنا ہے، ساڈے بزرگ بھی ساڈے نال ہی پہ سڑ دے نے، انہوں نے اسی ریلائی کیتا ایسی، صرف اس لیے کہہ رہے گا، یہ نہیں کہ ان پہ کوئی عذاب ہو رہا ہوگا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں، سارے کے سارے تابع فرمان ہوتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کی خبر ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، پس اس میں شک نہ کرنا اور میری ہی پیروی کرنا. یہ آیت نمبر 61 ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. باقی جس نے ڈیٹیل دیکھنی ہے وہ مسئلہ نمبر میرا ہے 12، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، تو اس میں میں نے اس آیت کو بھی کور کیا، اس کے علاوہ احادیث بھی. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. ولا یصدنکم الشیطان، اور کہیں شیطان تمہیں سیدھے راستے سے روک نہ لے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے معجزات. قال قد جئتکم بالحکمہ، انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور میں ان جھگڑوں کا سلوشن لے کے آئے ہوں جس میں تم علماء یہود آپس میں لڑتے ہو، چونکہ انہوں نے کتابیں تو بدل دی ہوئی تھی، شریعت بدل دی، تو اس کے سولوشن کے طور پہ ایک منجی اور ایک ہادی بنا کے بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک وہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوا، پس اسی کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کی عبادت کرواتے رہے، انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی تو ان کو بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا. نعوذ باللہ. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کرنے لگے ان کے بارے میں گروہ آپس میں. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس ہلاکت ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب کے دن. یعنی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ بن گئے، یہودیوں نے ان کا انکار کیا، نعوذ باللہ، ان کو دجال کہا، ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. یہ ایکسٹریم رویے ڈیولپ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو عذاب میں جھونکا جائے گا جو ظالم ہے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم البغت تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا لوگ قیامت کے برپا ہونے کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، انہیں خبر بھی نہ ہو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی اسی وقت. ایک تو بڑی قیامت ہے نا، ایک انسان کی قیامت تو مرتے شروع ہو جائے گی، کیا اس وقت تم پھر اللہ کی طرف رجوع کرو گے؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے وہ لوگ جو پرہیزگار ہوں گے. یعنی اگر دوست دونوں ہی پرہیزگار ہوئے وہ تو دوست بنیں گے، اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوئے تو بڑے پکے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. جو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انسان کہے گا اللہ میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ سب کچھ لے لے، مجھے چھوڑ دے. پارا نمبر 30 پڑھ کے دیکھ لیں. تو حالانکہ بیوی، بچے، ماں باپ کتنے قریبی رشتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں چھوڑ دے، میری بیوی بچوں کو چھوڑ دے. نعوذ باللہ. یا عباد لا خوف علیکم الیوم، اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے فرمائے گئے میرے بندوں، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، نہ تم غم زدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ ہمارے تابع فرمان بھی تھے. صرف دودھ پینے والے مجنون نہیں، ہماری بات بھی مانتے تھے، سر تسلیم خم بھی کرتے تھے. او دخول الجنت انتم و ازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، خوشی خوشی رہو. یہ بیویاں یعنی دنیا والی بیویاں ضروری نہیں وہ ہوں، اگر وہ نیک ہیں تو وہ ہوں گی، ادروائز یہ جو جنت میں بیویاں ملنے والی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کوئی کسی کی نسبت نہیں کسی کو چھڑا دے گی کہ جی میں فلاں نیک بندے کی بیوی ہوں تو میں تو جنت میں چلی جاؤں گی اس کے ساتھ. نہ پائی، جس طرح دنیا میں اپنا کھانے سے ہی پیٹ بھرتا ہے نا، کسی کے کھانے سے. دنیا میں کوئی ایسا ہوا ہے کہ وہ خاوند کھا رہا ہو تو اس کی بیوی کا پیٹ بھر جائے آٹومیٹکلی، تو آخرت میں کیسے ہو جائے گا؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال اور جام، یعنی سونے کے تھال میں ان پر مشروب پیش ہو رہے ہوں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور ان پر ان کے دل کی پسند کی جتنی چیزیں ہیں جو ان کے دل کو لبھانے والی ہیں وہ ان پر پیش کی جائیں گی، اور ان کی آنکھوں کی لذت والی چیزیں. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں تم رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بدلے میں. خالی کلمہ پڑھ کے جنت نہیں، اعمال کے بدلے میں. اللہ تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرمائے، اپنے نیک بندوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. لکم فیہا فاکہت کثیرت منہا تأکلون، تمہارے لیے وہاں بکثرت پھل ہوں گے، ان میں سے تم کھاؤ گے جو تمہارا جی چاہے. یہ جنتیوں کا ذکر ہوا، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہو رہا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. والعیاذ باللہ تعالی. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ تو ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ وہاں پر آس بھی توڑ بیٹھیں گے، نا امید ہو جائیں گے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا ہم الظالمین، بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ رحم نہ ہے کہ ہم نے ان پہ ظلم کیا. نہیں، دنیا میں ایک موقع دیا تھا، پیغمبر بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھیں، وہ آخرت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے جنت کا، انہوں نے خود اپنے لیے دوزخ کمائی. ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود ظالم تھے. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے اے مالک. یہ مالک دوزخ کے داروغا، جو دوزخ کا سمجھ لیں انچارج ہے وہاں کا، جنرل مینیجر کہنے، وہ اس سے کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کاش تیرا رب ہمارا معاملہ تمام ہی کر دیتا، یعنی ایک ہی دفعہ میں موت دے دیتا، جان چھوٹ جاتی. جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا، ایک موت نہیں، آج ہزاروں موتیں مانگو. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تم دوزخ میں زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں. موت آئے تو وہ کہیں گے ہماری، یعنی ایک خلاصی ہو جائے، موت بھی نہیں آئے گی. تو کہیں گے کہ اے دوزخ کے داروغے مالک، کاش تیرا رب ہمارا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہی کر دیتا. قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا تمہیں تو یہاں ہمیشہ جلتے رہنا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم تمہارے پاس لائے تھے حق. ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ حق سے نفرت کرتی تھی. سچائی واقعی ہے ہی کڑوی چیز ہے، لیکن جسے اس کی سمجھ آ جائے تو اس سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہے. الحق تمہارے پاس آیا تھا لیکن تم خود روح گردانی کرتے تھے، نفرت کرتے تھے. سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کے لیے آیا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی پرپز فل، با مقصد کتاب. تم دنیا میں کراہت کرتے تھے حق بات سے. ام ابرمو امرن فانا مبرمون، ہاں اگر انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی اگر کسی نے دنیا میں فیصلہ کر لیا کہ اس نے خدا کو نہیں ماننا، تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا فیصلہ بھی ہے کہ ہم اسے عذاب میں جھونکیں گے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے راز کی اور سرگوشی کی باتوں کو؟ بلا ورسلنا لدی ہم یکتبون، کیوں نہیں، ہم بھی سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی پاس ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں. کرام کاتبین، نام اعمال لکھ رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی الاسلام، یہ کافر جو کہتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا عیسائیوں نے پیغمبروں کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو آپ فرما دیجئے کہ بالفرض اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. تو چونکہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے لہذا اس کی عبادت بھی نہیں ہوگی. وہ حدیث ہے نا جامعہ ترمذی میں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی اسی کی ایکسپلینیشن، اگر ہوتا تو نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے وہ جو اکثر قادیانی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بیٹے کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا، ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے. تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا. خاتم النبی ہونے کا تقاضا تھا کہ اسے بچپن میں موت آتی. کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین ہونے کا تقاضا ہے کہ ان کا کوئی بچہ بڑا نہ ہو، ورنہ جس طرح اگلے نبیوں کے بچے جوان ہو کے نبی ہوئے تو ان کا بھی بچہ جوان ہوتا. بال اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ٹیکنیکل گفتگو 40 منٹ کی ہے، کئی قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بنی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح، انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا. اس میں میں نے اس آیت کو ڈسکس کیا تھا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب جو آسمانوں کا ہے اور زمین کا، رب العرش عما یصفون، جو عرش کا بھی رب ہے، ہر اس عیب سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اگر کوئی رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر رہا ہے. سورہ مریم میں ہے نا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے تو وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتا ہے، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو اس سے کوئی یہ، یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے، اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ پھٹ جاتے یہ بات سن کے کہ کوئی کہے کہ رحمان کا بیٹا ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، یہ اللہ کے لیے گالی ہے بہت بڑی. لیکن اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ان گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا رب بہت بلند ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فذرہم، اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یخوضوا ویلعبوا، یہ غور و خوض کرتے رہیں اور کھیل تماشا جس میں یہ مشغول ہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ ملاقات کا دن آ جائے، ان کی وہ ملاقات جو ان کے رب کے ساتھ طے ہو چکی ہوئی ہے، وہ وعدے کا دن آ جائے، اس وقت تک ان کو کھلی چھٹی دیں آپ، بس ٹھیک ہے. یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے پکی مور لگا دی کہ اب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کرنی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین میں بھی وہی الہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑی برکت والا ہے وہ جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے درمیان، یعنی پوری کائنات. قرآن میں جہاں بھی آئے نا السماوات والارض وما بینہما، تو اس سے مراد پوری کائنات. وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کے دن کا علم کہ کب آئے گی. وإلیہ ترجعون، اور اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے. ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، اور کوئی اختیار نہیں رکھتا جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے. الا من شہد بالحق، ہاں جو حق بات کی گواہی دے. وہ تو قرآن پاک میں آیا ہے نا، الا من اذن لہ الرحمن، جسے اللہ اذن دے دے گا، جو ہمارے نبی اسلام کے بارے میں بھی آیا نا، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل میں قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب ایسے مقام محمود پر فائز کرے گا جہاں سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ مقام شفاعت ہوگی، لیکن وہ اللہ کے اذن سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کس کی شفاعت کرنی ہے. وہ شفاعت بالاذن ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہے شفاعت، وہ شفاعت وجاہت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بالاذن ہے. وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں. یعنی فرشتے جو ہیں اور اللہ کے نیک بندے، خصوصاً انبیاء اکرام علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا کہ وہ شفاعت کریں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے اللہ کے اذن سے ہی انہی لوگوں کی شفاعت کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعداد کو مقرر فرمائے گا. ٹھیک ہو گیا، دونس سے نہیں کر سکتے. والا ان سألتهم من خلقهم، اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، ليقولن الله، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فأنا يؤفكون، تو پھر یہ کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ لات منات عزا کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور چھوٹے آلیہ سب آرڈینیٹس قرار دیتے تھے. یہاں لوگوں نے مشہور کیا جو جی اللہ نہیں مانتے, دیکھ لیں ہر بات ہی جھوٹی مشہور کی ہوئی ہے. اور یہ مضمون قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ آیا ہے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ, اور مجھے قسم ہے میرے رسول کی, اس کے اس قول کی قسم ہے, مجھے میرے رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ اے میرے رب بے شک میری قوم ایمان نہیں لاتی. یعنی نبی علیہ السلام نے دعوت حق جب بلند کی اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجت تمام کر دی تو اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں نے تو بڑی کوشش کر لی, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ, اے نبی ان سے روح انور پھیر لیجئے. وَقُلْ سلام, بس ان کو سلام کہیے, سلام متارکت. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب یہ جان جائیں گے, یعنی جو کچھ انہوں نے نبی کا انکار کیا اس کا انجام جو ہونے والا ہے ان قریب یہ اس انجام سے دو چار ہو جائیں گے. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے, اور انور بھائی کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہو گیا میرے بھائیو, بڑا یعنی سخت معاملہ ہے. اچھا, اس آیت سے ایک بات بھی آپ کو پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو ایک جھوٹ مشہور کیا انہوں نے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی یعنی بد دعا نہیں دی کسی کو. آپ نے اپنی ذات کی خاطر بد دعا نہیں دی, لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کافروں پہ قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں نبی علیہ السلام کی یہ ایک قسم کی بد دعا اور دعائے ضرر ہے کہ اے میرے رب, یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی. یعنی اس کے اندر اللہ نمائے مجھے تیری اس بات کرنے کی قسم, میرا رسول جو یہ کہہ رہا ہے نا, ان کو چھوڑ دو یا ان قریب ان کو پتہ چلے گا. اس میں دھمکی ہے کہ یہ نبی کی بد دعا ہے ان کے لیے کہ یہ اب کوئی بات نہیں سننے کے لیے. اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو, ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ سورہ الدخان جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگی. یہ سورہ الزخرف مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی دفعہ. 300 نمبر کلاس ہوگی ہماری قرآن کلاس انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہیں. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.